السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا. پھر اس مبارک دن میں، جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ آج جو آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں، انشاءاللہ ان پانچ آیات کے حوالے سے متقین کی بنیادی صفات، جن کے لیے قرآن حکیم ہدایت ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنی ہے. الحمدللہ، تسلسل کے ساتھ جو بیان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ہماگیر جامع دین ہے جس کا آغاز بنیادی عقائد سے ہوتا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. تو انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آخری حصہ آخرت پر یقین، وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے تقاضے، اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا. مختصر وقت میں تھوڑا سا سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی اہمیت بھی سمجھ لیجئے. یہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت ہے. آیات کی تعداد 286 ہے. اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہیں، جامع ہیں. آخری دو آیات کریمہ کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ معراج کی شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفتاً عطا فرمائی گئی. یہ جو سورۃ البقرہ کی ابتدائی دو رکوع ہیں، اس میں تین گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلا گروہ یا پہلی جماعت وہ ہے کہ جو قرآن حکیم پر ایمان لاتی ہیں اور قرآن حکیم ان کے لیے ہدایت ہے، جن کو ہم مومنین کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے دو تہائی قرآن حکیم نازل ہو چکا ہے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، جن گویا ان کے صفات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو قرآن حکیم کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، منکر، کافر جن کو کہا جاتا ہے، غیر مسلم کہا جاتا ہے. اور دوسرے رکوع میں خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو زبان سے تو مان لیتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا. تو انشاءاللہ آج اہل ایمان یا ہدن للمتقین کی پانچ صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں. دعا کر لیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات کریمہ میں جو مفہوم، جو بیان، جو پیغام ہمارے لیے دیا گیا، اللہ پاک اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے، جو پیغام بیان ہوا ہے، وہ ہر طرح کے شکوک و شبات سے بالا تر ہے. ہدن للمتقین، سورۃ البقرہ کا یہ حصہ انتہائی اہم ہے. اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی پانچ صفات بیان ہو رہی ہیں، ایک ایک چیز بڑی اہم ہے. فرمایا ہدن للمتقین الذین، ہدایت ہے متقین کے لیے یہ وہ لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ایمان بالغیب سب سے پہلا مطالبہ، یعنی اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان. تو ان حقائق کو جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، ان کو بالغیب غیب کہتے ہیں. اور غیب پر ایمان لانا یہ سب سے بنیادی صفت. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں غیبی حقائق پر. ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ. نمبر تین، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ رزق جو ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم. یہ وہ لوگ ہیں جو نازل اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم. وما انزل من قبلک، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ. وبالآخرت ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ پانچ صفات ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، لیکن جو بہت نمایاں چیز آپ کو نظر آئے گی کہ غیب پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان، آخرت پر یقین، وبالآخرت ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو آج کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، آخرت کے دن پر یقین. آخرت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں. آخرہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بعد میں آنے والی. اس کے متضاد جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے دنیا، ادنا یا دنیا، قریبی شے جو نظر آ رہی ہے، ویزیبل ہے، وہ دنیا ہے. اور اس دنیا کے اختتام کے بعد جو زندگی آئے گی، جو جہان آئے گا، وہ آخرہ. لہذا یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایک اور علمی نقطہ اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا، غیب پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر یقین، تو تھوڑا سا فرق بھی ہے ایمان و یقین میں. عام طور پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بولے جاتے ہیں، مترادف بولے جاتے ہیں. ایمان کا ایک یقینی درجہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان کا عمل درست ہو جائے، مثال کے طور پر ایک شخص نے آگ کبھی دیکھی نہیں، اس کو بتایا جائے آگ جلاتی ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ کہلاتا ہے، اس کو کہتا ہے، یہ کہلاتا ہے علم الیقین. آگ جلاتی ہے یہ ایک انفارمیشن ہے، ایک اطلاع ہے. دوسرا درجہ کہلاتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھ لے، مشاہدہ کر لے، آبزرو کر لے، یہ کہلاتا ہے عین الیقین. آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر مشاہدہ کرنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ کون سا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر آگ انسان کو چھو لے تو اب اس کو یقین کا تیسرا درجہ حاصل ہوگا، یہ کہلاتا ہے حق الیقین. یعنی اب اس کے بعد یقین کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا، اس نے آگ کو دیکھ بھی لیا، محسوس بھی کر لیا، اور اللہ نہ کرے آگ نے کبھی جلا دیا تو حق الیقین حاصل ہو گیا. لہذا دنیا میں انسان کے عمل پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ آخرت پر یقین ہے. جتنا آخرت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا، انسان کا عمل درست ہوگا، اخلاق درست ہوگا، کردار درست ہوگا، نمازیں درست ہو جائیں گی، معاملات درست ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم سب سے زیادہ جو جس ایمان پر زور دیتا ہے وہ آخرت پر ایمان. خاص طور پر آخری منزل قرآن حکیم کی جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اس کا موضوع ہی ایمان بالآخرہ. لہذا ایمان بالآخرہ اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات پر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بنیادی چیز، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان سب نے انہی تین بنیادی ایمانیات کی دعوت دی. ایک، اللہ پر ایمان لاؤ توحید کے ساتھ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر یقین رکھو. دیکھیے آخرت پر ایمان انسانی زندگی پر اثر انداز کیسے ہوتا؟ اس بات کا یقین کہ ہم جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ انسان کا عمل درست کرتا. ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نا، ریکارڈنگ ڈیوائس، یہ اگر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو انسان گفتگو کرنے میں بہت محتاط ہوتا. اور آج کل تو ایسے لیٹسٹ ایکوپمنٹ آ چکے ہیں، آبزرویشن لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ یقین کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دنیاوی ریکارڈنگ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ انسان بعد میں اس کو سن لے، اپنی اصلاح کر لے، کوئی اور اس کو سن سکتے ہوں. لیکن یہاں جو اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کا مقصد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایسے معزز فرشتے ہیں ہمارے انسان کے ساتھ جو وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو یہ دو فرشتے اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ لگائے ہیں، اور وہ بڑے معزز فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں. اب سوچئے ذرا، کسی شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، جو بیہیو کر رہا ہوں، رویہ اختیار کر رہا ہوں، سب ریکارڈ ہو رہا ہوں. اس سے خود بخود انسان کا عمل درست ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنے وقت کی قدر کرتا. جو سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ انسان اگر آخرت پر یقین رکھنے والا ہو تو سب سے قیمتی چیز وقت ہے. وقت، اگر اس بات کا یقین ہو کہ ہم ایگزامنیشن ہال میں ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں. میرا تعلق کیونکہ ٹیچنگ سے ہے، ٹیچنگ پروفیشن میں یہ اکثر بیچتا ہوتا ہے کہ آپ پہلے پڑھاتے ہیں، پھر اسس کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. لہذا امتحان جو ہے وہی ویلڈ ہوتا ہے کہ جو کاپی کے اندر لکھا ہوا ہو. آپ بہت اچھے لرنر ہیں، بہت اچھا سیکھا آپ نے، لیکن کاپی میں نہیں لکھ سکے، یا ایگزام والے دن بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے، کاپی جو ثبوت ہے اگر اس میں لکھا ہوا نہیں ہوگا تو نتائج اس کے مطابق نہیں ہوں گے جو آپ کی سوچ ہے. لہذا ہماری کاپی کون مینٹین کر رہا ہے؟ ہماری کاپی جو اسس کی جائے گی وہ ہم خود نہیں مینٹین کر رہے ہیں، وہ فرشتے کر رہے ہیں. اور ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے دو فرشتے لگائے. سورہ قاف میں، سورہ کہف میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ مینٹین نامہ اعمال ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انتقال کے لفظ پر ذرا غور کر لیجئے، منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، اس جہاں سے کسی اور جہاں میں منتقل ہو جانا. تو کیا چیز ٹرانسفر ہوتی ہے؟ ہمارا وجود جو ہے وہ دو حقائق پر مشتمل ہے. ایک ہماری فزیکل باڈی ہے, جسم جس کو کہتے ہیں. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جسم کو کہاں چھوڑ کر آتے ہیں؟ اس کو ہم قبرستان میں چھوڑ کر آتے ہیں امانتاً. دوسری شے جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہماری روح ہے. وہ جو نام اعمال ہے وہ روح کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے, اور اٹیچ کر کے دو کولڈ سٹوریج ہیں جہاں پر ایک کہلاتا علیین اور ایک کہلاتا سجین. نیک لوگوں کی روحیں ارواح اس کے نام اعمال کے ساتھ علیین میں, اعلی علیین میں جمع کر دی جاتی ہیں, اور بدروحیں نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والوں کی روحیں جمع کر کے ان کے اعمال سمیت سجین میں جمع کر دی جاتی ہیں. قیامت کے دن آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سورہ یاسین میں تذکرہ آتا ہے کہ جب سورہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بہت تیزی سے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی جناب میں حاضر ہو جائیں گے. تو کون سی شے قبر سے نکلے گی؟ یہ ہماری جو باڈیز تھیں اس کے پارٹیکلز سب جمع کر کے دوبارہ جمع کر دیے جائیں گے, اور روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے آئے گی. حساب کتاب اسی دنیا میں ہوگا, حشر جس کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت سے پہلے ایک ایسا دن برپا فرمائیں گے جس میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا. کس میدان میں؟ اس کا تذکرہ بھی حدیث میں آتا ہے, وہ کہلائے گا میدان عرفات. جیسے عرفات کے میدان میں حاجی حجاج کرام جمع ہوتے ہیں 25-30-40 لاکھ, ایسی عرب ہاں عرب انسان وہاں جمع ہوں گے. اور اس حشر کے دن اللہ سبحانہ وتعالی خود تشریف لائے گا, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, تمہارا رب اور فرشتے تشریف لے آئیں گے صفًّا صفًّا. اور اسی زمین پر حساب کتاب ہوگا, نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. بہرحال دو طرح کی آبزرویشن قرآن حکیم بیان کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سورہ انشقاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں, پس وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو ان سے آسان حساب کتاب کیا جائے گا. یہ آسان حساب کتاب کیا ہے؟ دلچسپ سوال ہے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور دعا فرمائی, اللہم حاسبنی حسابًا یسیرًا, اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, تو فوراً سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی آپ نے دعا فرمائی اللہم حاسبنی حسابًا یسیرًا, یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کی آپ دعا فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین خاتون تھی, امت کی محسنہ تو ہیں ہی, ام المومنین تو ہیں ہی, لیکن سوال کتنا عملی نوعیت کا کیا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی, عائشہ آسان حساب کتاب یہ ہوگا کہ اللہ پاک قیامت کے دن کسی شخص کو بلائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کی طرح متوجہ ہوں گے, اور وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ حساب کتاب میں کامیاب ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں تک بڑا خوش ہو کر. اب یہ بھی منظر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ فرسٹ آتا کلاس ون میں, فور میں, فائیو میں, سکس میں, اور فرسٹ ڈویژن یا فرسٹ کلاس فرسٹ آ رہا ہو, کلاس میں فرسٹ آ رہا ہو, تو بہت خوش ہوتا. خوش ہو کر وہ نام اعمال سب سے پہلے کس کو دکھاتا؟ اپنے پیرنٹس کو, اپنے ٹیچرز کو, اپنے دوستوں کو, چچا کو, ماموں کو, تایا کو, سب کو دکھاتا خوشی خوشی. اب ذرا سوچیے, ذرا جو کلاس میں پاس ہونے والا جب اتنا خوش ہوگا جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور جنت کا پروانہ دے دیا گیا, اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ تو دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. اس کے برعکس, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ نامہ اعمال لینا ہی نہیں چاہے گا, پیچھے کر لے گا ہاتھ, یہ میرا نہیں ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے جیسے مجرم کے بندے ہوئے ہوتے ہیں، زبردستی دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا، تو سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ وہ پکارے گا موت کو. وَيَسْلَى سَعِيرًا، اور دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا. وَيَسْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، خوش و خرم تھا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کما رہا تھا، شریعت کے احکامات کی دھجیاں کر رہی تھیں لیکن اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. تو یہ نامہ اعمال ان لوگوں کا ہوگا کہ جو نافرمان ہوں گے اور معاذ اللہ خدا نہ خواستہ شریعت کا استہزاء کرنے والے ہوں گے. اسی طرح جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو بعض لوگ بڑے حیران ہوں گے. ابھی بھی بعض اوقات حیران تو حیرانی تو ہوتی ہے. آپ نے 10 سال پرانی کوئی ویڈیو دیکھیں، بچپن کی کوئی شے دیکھیں، شادی کی تصویریں دیکھ لیں، شادی کی ویڈیوز ہوتی ہیں 20 سال 10 سال 30 سال، تو انسان حیران ہوتا ہے میں ایسا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا. لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اور پریشانی کن لوگوں کو ہوگی؟ جب نامہ اعمال کھلے گا تو مجرم کہیں گے مالی حادل کتاب، سورہ کہف میں یہ آیت کریمہ آتی ہے، مالی حادل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ اس نے تو ہمارا نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بڑے سے بڑا عمل نہیں چھوڑا، مگر الا احصاہا، ریکارڈ کر کے لے آیا، ایک ایک چیز ریکارڈ کی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ ہر شے اللہ کی جناب میں، اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، قیامت کے دن حقدار کو حق ملے گا، جسٹس ہوگا، عدل ہوگا. لہذا ایمان بالآخرہ انسان کے عمل کو درست کرتا ہے، اخلاق کو درست کرتا ہے، کردار کو درست کرتا ہے، معاملات کو درست کرتا ہے. اب آئیے ذرا ہمارا حال دیکھ لیتے ہیں. اگر آخرت میں یقین ہو تو انسان اپنا ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کے گزارے گا، دینی فرائض کو پوری تندہی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ادا کرے گا. لہذا قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے ہیں، لیکن اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے سیدھا سیدھا پوچھے، بھائی پیپر میں کیا آئے گا، پوچھا کیا جائے گا، وہ باتیں بتاؤ کہ جو عملی نوعیت کی ہوں. لہذا حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، اول ما سئل سئل عن الصلاہ، سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، سئل عن الصلاہ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا آئیے اپنا جائزہ لیں، اگر نماز کے بارے میں پہلا سوال ہے تو کتنی فکر ہے ہمیں نماز کی؟ نماز کو سیکھنے کی فکر ہوتی ہے. جب باشعور انسان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز سیکھنی ضروری ہے. عام طور پر بغیر سیکھے بغیر سمجھے ہم نمازیں پڑھے رہتے ہیں، جیسے ابا کو دیکھ لیا، مولوی صاحب کو دیکھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹائم نکال کر باقاعدہ نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے، اور خاص طور پر بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو نماز کے مسائل بتانے چاہیے. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، امام مسجد کی ذمہ داری. نماز کی قبولیت کی شرط لازم کیا ہے؟ جس کے بغیر نماز یا عبادات قبول نہیں ہوتی. نماز کی قبولیت کی شرط لازم ہے طہارت، پاکیزگی، پیوریفیکیشن. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ ان باتوں کی ڈسکس کرتے ہیں؟ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کے فرائض کتنے پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی نے بتایا نہ کسی نے پوچھا، بس غسل کرنا ہے، غسل کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. غسل از اے ڈفرنٹ تھنگ، پیوریفیکیشن بالکل مختلف شے ہے. اس کے 3 فرائض ہیں جو بچوں کو بتانے چاہیے، اگر وہ فرائض پورے نہیں ہوں گے تو پاک ہی نہیں ہوں گے. اب وہ کیا ہیں تفصیلات میں موقع نہیں ہے، پورا کلی کرنا، منہ بھر کر ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم کو اچھی طرح دھونا، پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خوش نہ رہے، فرض ہے. پھر وضو کے فرائض، پھر نماز کے فرائض،
فرض نماز کیسے پڑھنی ہے، اس میں شروع کہاں سے ہوگا، تکبیر تحریمہ کیا ہے، کیسے نماز شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، کون سی شرائط ہیں، کون سے فرائض ہیں، یہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ خطبہ جمعہ کا موضوع نہیں ہے، یہ تو ڈیلی بیسس پر روزانہ کی بنیاد پر کتابیں خریدی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے، سنت کے مطابق نمازیں ادا کیجئے، وہ لیجئے. آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے کسی بھی عالم کی کتاب لیجئے اور اس کو پڑھیے، سمجھیے، بچوں کو پڑھائیے، اس کا مذاکرہ کروائیے کہ نماز بنیادی طور پر سیکھنے کی شے ہے. پھر نماز کی قبولیت کے لیے جہاں طہارت و پاکیزگی ہے، وہاں پر ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ طہارت و پاکیزگی کے دو پارٹ ہیں. ایک ظاہری طہارت ہے، ظاہری طہارت کا مطلب جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو. ایک باطنی طہارت بھی ہے جو عام طور پر لوگ بتاتے نہیں. باطنی طہارت کیا ہے؟ کہ یہ نماز یا کوئی بھی عمل کس کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو مسند احمد کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث سناتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، سچی بات یہ ہے، اتنی سخت حدیث ہے. حضور نے فرمایا من صلی اللہ یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. ومن تصدقا یرائی فقط اشرکا، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن ساما یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. تو یہ نماز ہو، یہ روزہ ہو، یہ حج ہو، یہ زکات ہو، یہ عبادات ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور بدلہ صرف آخرت میں مطلوب ہو. ایمانیات کا عمل سے تعلق کیا بنا؟ کوئی بھی عمل، نیکی کا عمل، بھلائی کا عمل، وہ عمل کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش ہرگز نہ ہو. کیونکہ اگر دکھاوا ہوا تو وہ عمل زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوگا. میتھ کی اکویشن میں اگر کوئی بڑی سی بڑی اکویشن کو زیرو سے ملٹی پلائی کریں تو کیا جواب آتا؟ صرف زیرو نہیں ہوگا، وہ تو مائنس میں جائے گی مارکنگ. دکھاوا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا تھا، لوگوں کے لیے کر لیا، بابا کے لیے کر لیا، تو یہ تو دکھاوا ریاکاری شرک ہو گئی. لہذا آئیے اللہ پاک سے دعا کیجیے، اللہ پاک ہمیں آخرت کے دن پر یقین عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری. جب یقین ہو گیا آخرت پر تو اب دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سورۃ العصر میں کس چیز کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے؟ والعصر، زمانے کی قسم، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے. پوری تاریخ انسانی پڑھ لو، ہسٹری پڑھ لو. ان الانسان لفی خسرین، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں، بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. دو چار کروڑ، پانچ کروڑ کا نقصان نہیں، یہ تو آخرت کا خسارہ ہمیشہ ہمیشہ. ہاں اس خسارے سے بچنے کی شرائط بھی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو چار شرائط پوری کرے گا وہ اس خسارے سے بچ جائے گا. ایمان اللہ کی ذات پر، عمل صالح، تواصے بالحق اور تواصے بالصبر. اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب ٹیک اوے میسج کیا ہے؟ اب تک زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، گزر گئی، وہ تو واپس نہیں آ سکتی. جو گزر گئی اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں. مسلمان ماتم نہیں کرتا، مسلمان معافی مانگتا. ماضی کی زندگی میں اگر غفلت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، خدا نہ خواستہ گزر گئی، وہ تو اب ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ہم توبہ کریں اللہ کی جناب میں، سچی پکی توبہ کر لیں. جب توبہ کرو گے اللہ پاک قبول فرما لے گا. اور سورہ فرقان میں تو یہاں تک فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، سچی توبہ کرے، ایمان لائے، پھر نیک اعمال کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس سے زیادہ امید افزا قرآن میں کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے، سورہ فرقان کی آیت مبارکہ. تو آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، ساری زندگی کے گناہ اللہ پاک معاف فرمانے والا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کر لیا، اسراف کر لیا، نافرمانی کر لی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ پاک تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا. تو آپ پلان کریں, پلاننگ ہوتی ہے, اچھا مینجمنٹ, مینیجر وہ ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں اس کو لیٹسٹ اصطلاح میں. جو ماضی میں ہو گیا اس میں معافی مانگے, آئندہ کو پلان کریں. مثال کے طور پر اب ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کر رہا ہوں. ایک ورک شاپ ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا بھائی اپنی عمر لکھو. میں نے لکھ دی 40 سال. پھر کہا گیا کہ بھائی اب آپ یہ بتائیے کتنی عمر چاہتے ہیں آپ, ابھی آپ کی عمر 40 سال ہے, آپ کتنی مزید چاہتے ہیں؟ تو ہماری میجورٹی نے, ٹیچرز کی میجورٹی نے 63 سال لکھی. 63 کیوں لکھی؟ سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور انہوں نے کہا 40 میں 63 میں سے 40 کو مائنس کرو, اب کتنے بھائی؟ تو جو 40 گزر گئے وہ تو گزر گئے, اس پہ تو توبہ کرو, معافی مانگو, اللہ پاک معاف کرے گا. جو باقی بچے ہیں اس کو پلان کرو. اب وہ چند گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, چند سال بھی ہو سکتے ہیں, کس کو کتنا پتا, اللہ جاننے والا. لہذا آج توبہ کر کے اپنی زندگی کو ری شیپ کیجئے, ری آرگنائز کیجئے, ری شیڈول کیجئے. بہت مصروف ہیں, بہت مصروف ہیں, مصروفیات ایک منٹ میں ختم ہوگی. ابھی موت کا فرشتہ آ جائے, کوئی موت کا فرشتہ آ کے آپ سے کہے میرا نام اسرائیل ہے, کیا خیال ہے مصروفیات ختم؟ یا بہت مصروف ہوں ابھی تو مجھے یہ کہا, ساری مصروفیات ختم, ابھی اسرائیل ملک الموت. تو بھائی وہ تو کسی کا کسی وقت بھی آ سکتا ہے, مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا ٹائم ہے, میرے والد کے پاس کتنا ٹائم ہے. عقل مند آدمی, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس وقت موت کی تیاری کرے. حضور نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار, دانا, جینیس, بہترین انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھے, موت کے نفس کو پہچانے اور موت کے بعد آنے والے زندگی کی تیاری کرے. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی, اگر تھوڑا سا وقت نکال کر جلدی آ جایا کریں تو پورا موضوع سے ریلیٹ ہو جائے گا. تھوڑا سا وقت نکالا, آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, 15 منٹ شروع میں تمیدی ہوتی ہیں, 15 منٹ آخر میں ہوتا. تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو پورا موضوع واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. موضوع تھا وبالآخرتی ہم یوقنون, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین انسان کے عمل کو درست کر دیتا ہے. اللہ پاک آخرت پر یقین عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.